आज के दर्स में हम जिस किताब को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अल कवाइदु अल अरबाउ। उर्दू में इसका मतलब होता है चार कायदे, और कायदे का मतलब होता है कोई उसूल, उसूल कायदा, प्रिंसिपल जिसे कह सकते हैं आप। तो चार अहम कायदे और कवायद या उसूल इस किताब के अंदर हैं, तो उन चार उसूलों को हमें पढ़ना है। ये किताब है किसकी? ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान अब तमीमी अन्नजदी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनको जिनकी तरफ वहाबियत के नाम से दावा सलफ़ियत को, सलफ़ी दावत और सलफ़ी अकीदे को, मौजूदा ज़माने में जो सलफ़ियत है या अहले हदीस मसलक है, सलफ़ी मसलक, इसको जो है वहाबियत के नाम से इन्हीं की तरफ मंसूब किया जाता है। हालांकि इनका नाम मोहम्मद था तो असल जो नाम है उसकी तरफ मंसूब होना चाहिए, लेकिन मोहम्मदियत तो कह नहीं सकते थे क्योंकि मोहम्मद अरबी वसल्लम का नाम भी मोहम्मद ही है, तो ऐसा नाम लाया गया जो थोड़ा सा अलग सा हो, वहाबियत। और वहाबियत लाने का एक मकसद ये भी था कि पुराने वक्तों में, पिछले कई सदियां पहले, मगरिब में यानी मराकश वगैरह के इलाकों में, मगरिब अरबी जो है जिसको हम कह सकते हैं कि अफ्रीका, इस्लामी अफ्रीका के वो शिमाली और अक्सा मगरबी अफ्रीका जो है, वेस्ट अफ्रीका, वहाँ पर पुराने वक्तों में एक कोई तहरीक, पहले किसी ज़माने में इसी तरह की बिदअती तहरीक चली थी, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब था। तो वो कुछ ज़्यादा ही बिदअत और शिर्क वगैरह और इस तरह की कुफ्रिया फिस्किया बिदअतों में मुबतला थे, तो उस ज़माने के उलमा ने उन पर कुफ्र का और बिदअत का फतवा लगाया था, उनको भी वहाबी कहा जाता था। तो इनको भी इत्तेफाक से नाम की मुशाबहत मिल गई, एकसा नाम मोहम्मद अल वहाब, तो इनको भी वही पुराना नाम ला करके चस्पा कर दिया गया और इनको भी वहाबियत से नाम दे करके बदनाम किया गया। वरना इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल सन 1206 हिजरी में है, यानी अब से समझ लीजिए तकरीबन 225 साल पहले उनका इंतकाल है। ये सऊदी अरबिया का जो जज़ीरा है, यानी मतलब अरबी जज़ीरा, जज़ीरा अरबिया, जिसमें ख़ासकर नजद के इलाके में पैदा हुए, और इन्होंने जब देखा कि जो हाल आज हमारे यहाँ है मुसलमानों का अमूमन, जिसमें शिर्क बिदायत ये इस्लाम का हिस्सा बन चुकी है, यानी एक आम मुसलमान वो काम जो बज़ाहिर इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ हैं, जिन कामों के करने से बंदा इस्लाम में रहता ही नहीं है, उन कामों को करना आज के ज़माने में भी ऐन इस्लाम समझा जाता है। और न सिर्फ मुसलमान उसको इस्लाम समझते हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी उन्हीं कामों को इस्लाम समझते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो है इलेक्शन का ज़माना है, लोग पिछले कुछ वक्तों से, कुछ महीनों से, जब अपने अपने पार्टी के लिए वोट मांगने की जब मुहिम चलाते हैं, तो उसमें लोग मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए उनके यहाँ कब्रों पे बने हुए मज़ारों पे और उर्सों में जाते हैं, और सियासतदान लोग या कायदीन मुसलमानों के बाज़ जो मशहूर इस तरह के मकामात हैं ज़ियारत के, उनके यहाँ बाकायदा चादर भिजवाना एक अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं, और ये कि ये गोया मुसलमानों को जीत का दिल जीतने या उन्हें खुश करने का ज़रिया है। क्यों? क्योंकि यही इस्लाम समझते हैं, वो भी समझते हैं कि इस्लाम यही है। तो यही मसला कुछ ऐसे ही हालात, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात उस ज़माने में, अब से 250 साल पहले तकरीबन, वो नजद के क्या बल्कि मक्का मदीना हिजाज़ के भी यही हालात थे। वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है कि मक्का में और मदीना में सहाबे कराम की खबरें हैं, तो सहाबे कराम की खबरों को हमारे यहाँ की तरह के मज़ारात की शक्ल में तब्दील कर दिया गया था, और वो भी बहुत पहले काफ़ी ज़मानों से चला आ रहा था। तो उन्हीं खबरों पे, मज़ारों पे जाना, उनसे मिन्नतें मांगना और वही तवाफ़ करना और उनके लिए नज़रें मानना, उनके लिए इबादत के तरह तरह के काम करना, ये चीज़ें مسلمانوں میں عام ہو چکی تھیں جو آج بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. تو جب یہ سب چیزیں پائی جا رہی تھیں تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سلفی جو خالص اسلامی توحید کا عقیدہ ہے اس کی دعوت دینا شروع کی. اور بہرحال ان کی ایک مستقل تاریخ ہے کہ کیسے کیسے وہ انہوں نے دعوت پیش کی اور کیسے کیسے ان کے سامنے حالات آئے, لڑائیاں ہوئیں, لوگوں نے اپنے ان کو اپنے گاؤں سے نکالا, دوسرے گاؤں میں پناہ لی, اور پھر دھیرے دھیرے لوگ ان کی بات کو ماننے لگے تو ان کے شاگرد پھیلنے لگے, تو پھر دوسرے والے علاقے سے بھی ان کو نکال دیا گیا, وہاں کے بندے نے بھی نکال دیا. تو اس طرح سے جب ان کی کوئی جگہ, ان کی پناہ گاہ نہیں بچی, اب انسان کو کہیں نہ کہیں رہتا ہے تو اگر کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو تو پھر تو کچھ کر نہیں سکتا. تو پھر وہ اس طریقے سے آ کر کے اس وقت جو سعودی عرب کے اندر جو خاندان حکومت کر رہا ہے, خاندان آل سعود, تو یہ ان کے جو سب سے بڑے جد اکبر تھے, جو سب اس زمانے میں جو ان کے دادا یا جو سب سے پہلے شخص تھے وہ تھے محمد بن سعود. تو محمد بن سعود اپنے قبیلے کے سردار تھے, اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں تھے وہاں سے ان لوگوں نے منع کر دیا کہ بھئی وہاں کا جو حاکم تھا وہ بہت حراملہ جگہ تھی, وہاں کا حاکم ابھی بھی وہ علاقہ ہے, اس کے وہاں کا جو قبیلے کا سردار تھا اس نے ان کو پناہ دے رکھی تھی, کوئی بات نہیں ہمارے یہاں رہو, اپنے گاؤں سے تو نکال دیے گئے تھے. لیکن جب ان کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی اور ان کے شاگرد الگ الگ علاقوں میں نجد سے مراد ہے کہ وہاں القصیم, حائل اور ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ نجد ہی ہے, وہ سب تو ان علاقوں میں جگہ جگہ قبیلوں میں مناظرے ہونا شروع ہو گئے, تقریریں, مناظرے اور بحث مباحثے. ظاہر ہے کہ شرک اور کفر کا ایک ساتھ اور توحید کا ساتھ تو کبھی ہو نہیں سکتا. تو پھر اس کی وجہ سے بے چینیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں, نئی تبدیلی, نیا انقلاب آنا شروع ہو گیا. تو دوسرے علاقے کے لوگوں نے, دوسرے قصبوں والوں نے, گاؤں والوں اور قبیلے والوں نے یہ زور ڈالا جی اس قبیلے کے سردار پر کہ نہیں تم اس کو یہاں سے نکالو ورنہ ہم تم سے تعلق ختم کر لیں گے. سیاسی طور پہ انہوں نے زور ڈالا. قبائل کا بھی اپنا ایک نظام ہوتا ہے, جیسے ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک سے, ویسے ہی پرانے زمانے میں قبائل کے بھی تعلقات ہوتے تھے. تو قبائل والوں نے زور ڈالا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے. اس کے بعد کیا ہوا, دھیرے دھیرے اب شیخ کو وہاں سے بھی نکلنا تھا, لیکن ان کی دعوت دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے ان کے علاقے میں بھی آ چکی تھی, درعیہ میں جہاں پر یہ رہتے تھے محمد بن سعود. لیکن ان کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ توحید کی دعوت سے متاثر ہو چکا تھا, اور خواتین میں بھی دین دعوت پھیل رہی تھی عورتوں کے ذریعے, اور اس طرح سے دھیرے دھیرے اس توحید کو ماننا ایک ایسا بن گیا جیسے کہ اسلام میں آنا. اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا کہ توحید, خالص توحید کو قبول کرنا گویا نیا اسلام قبول کرنے کے برابر ہے. تو لوگ چھپاتے بھی تھے ان چیزوں کو. تو دھیرے دھیرے کیا نام ہے, یہ بات جب پہنچی تو محمد بن سعود یا وہ جو وہ تھے قبیلے کے سردار تھے وہ بھی تیار نہیں ہو رہے تھے ان کو اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے. لیکن ان کے بھائی نے بات کی اور اندر سے اپنی کسی خاتون کو بھیج کے ان کے گھر میں ان کی بیوی جو ہے, محمد بن سعود کی بیوی, سردار قبیلہ کی بیوی بھی وہ اس توحید کی دعوت کی حامی بن گئی. تو جب بیوی بن گئی حامی تو اس نے اپنے شوہر کو راضی کیا سردار قبیلہ کو کہ ایسا کیجیے کہ شیخ کو اپنے یہاں پناہ دے دیجیے, یہ یہاں رہیں. تو انہوں نے جب راضی کیا تو پھر وہ اس چیز سے راضی ہو گیا, اور پھر جب وہ راضی ہوئے تو انہوں نے غور کیا, ان چیزوں پہ باتیں سنی, اس کے بعد پھر یہ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہاں رہیے, ہم آپ کو پناہ دیں گے, علیہ السلام, ہم آپ کو پناہ دیں گے, ہم رہیں گے, اور کوئی بات نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس طرح سے ان دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوا, اور بالکل آپ دیکھیں گے اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں آپ تو جس طرح انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ سے جب حج کرنے کے لیے انصار کا ایک وفد آیا تو انہوں نے جو ہے بیعت کی اللہ کے نبی سے کہ آپ آئیے ہمارے یہاں, تو اس پہ باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے دوسرے لوگ ماننے والے بڑھ جائیں یا آپ کی قوم کے لوگ آپ کی بات مانیں تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا نہیں, जान और खून का खून साथ हो जाएगा, अब मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह का जो है कहना है, मुआहदा जो हुआ था अल्लाह के वसल्लम का और सहाबे इकराम का अंसार का हज के मौके पे हिजरत से चंद कुछ एक आध साल पहले, तो वही उसी तरह का मुआहदा इन्होंने भी किया कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए दीन की राह में अब हम साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा था कहीं ऐसा ना हो कल को आपकी दावत फैल जाए आप अपने गाँव चले जाएँ, तो कहा नहीं। तो फिर यही हुआ कि जब दावत इनको फिर सियासी सपोर्ट जब मिली कबीले की, तो अब दूसरे कबीले वाले जो पहले से मुखालफत कर रहे थे तो अब उनका जवाब देने के लिए एक कबीले का सरदार एक बाकायदा एक मुल्क का सरबराह खड़ा हो गया जो कि छोटा सा कबीला था। तो फिर इसी के नतीजे में जंगें होना शुरू हो गईं। जाहिर है कि जब मुल्की सतह पर बात आएगी तो कबीले कबीले के दरमियान फिर आपस फिर तो ताकत ही से फैसला होगा। तो जब वो ताकत के फैसले शुरू हुए तो वो एक तरह का जिहाद शुरू हो गया, हालांकि मुसलमान ही थे सब, लेकिन जब हुज्जत पहले नंबर मुनाजरा और मुफाहमत और दीन की दावत पहुंचाने समझने समझाने का मरहला ख़त्म होता है और उसके बाद भी इंसान नहीं मानता तो फिर दोनों तरफ से कोई भी शख्स इस बात को पेश कर सकता है या हालात बन जाते हैं कि फिर जंगी पैमाने पर या लड़ाई के और कताल के पैमाने पर यह बात काम हो। तो इस तरह से फिर उन्हीं कबीलों के दरमियान में आपस में बाकायदा जंग व जुदाल और जिहाद शुरू हुआ। इस निज़ाम के तहत फिर धीरे धीरे अब जाहिर है कि जो कबीला पसपा हो जाएगा या उसकी उसका सरदार या उसकी फ़ौज हार जाएगी या भाग जाएगी या गिरफ्तार होंगे तो इनका मकसद तो कुफार की तरह मारना और जिहाद करके या उनको जो है कब्ज़े में करके और उनको लूटना मकसद तो नहीं था। मकसद ये था कि जो शख्स अपने शिर्क और बिदअत के इस मज़हब को छोड़ना नहीं चाहता बल्कि तौहीद की दावत के रास्ते में रुकावट बनना चाहता है तो वो अब ठीक है ताकत से फैसला कर ले। और जब वो ताकत से फैसला हो गया, वो भाग गया या कत्ल हो गया या पकड़ा गया, तो फिर इनका मामला ये था कि ठीक है उसको शरायत के साथ माफ़ कर दिया और अपने में उसकी कबीले की हुकूमत ख़त्म करके अपने दायरा वसी कर लिया। तो इस तरीके से दायरा वसी होता चला गया और इनकी हुकूमत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में धीरे धीरे दावत इतनी फैली कि सारे कबीले धीरे 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 नजद के हाइल कसीम रियाज अहसा और दम्माम वगैरह के इलाकों के सारे कबीले धीरे धीरे मुनज़म होते चले गए और इकट्ठे और इनके साथ वो फिर कुछ कबीले ऐसे होते हैं ना देखते हैं कि अच्छा बड़े बड़े लोग हार गए हैं तो वो पहले ही से जो है सुलह कर लेते हैं, इस तरह का निज़ाम होता है। तो इस तरीके से आप इस वक्त आप जो देख रहे हैं सऊदी अरब का एक नक्शा या उसकी जो हदूद है क्षेत्रफल जो देख रहे हैं आप उसका, पहली हुकूमत जब उनकी बाकायदा बनी तो फैलते 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 इससे भी बड़ा नक्शा था जो आज है। यमन के करीब उधर पहुंच गए, उधर इराक के करीब पहुंच गए और इरादा था कि और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। फिर वो ज़ाहिर है इधर नजद इधर दाखिल हो गए हिजाज में, हरमैन शरीफेन में दाखिल हो गए। यहाँ पे तुर्कियों की अशराफ मक्का अशराफ शरीफों की हुकूमत थी जो तुर्कियों के तहत चलते थे, लेकिन ये हुआ कि जब ये मामला हुआ तो इन लोगों ने फिर तुर्की हुकूमत उस ज़माने में थी उनसे शिकायत की, तो फिर मिस्र से फ़ौज आई मोहम्मद अली पाशा की, उन्होंने आकर के जो है फ़ौज की चढ़ाई की। तो ज़ाहिर है उनके पास ज़्यादा फ़ौज थी इनके पास फ़ौज कम, तो वो फिर उन्होंने उनको फसवा कर दिया और इनकी हुकूमत टूट गई। लेकिन ये दो चार साल में नहीं हुआ, काफ़ी सालों तक हुकूमत चलती रही, ठीक है। और उसके बाद फिर चंद सालों के बाद 8-10 साल बाद फिर दोबारा इन्होंने उसको अपनी हुकूमत को वापस बना लिया और वो फ़ौज की जो चंद लोग मौजूद थे वो सब चले गए और उसके बाद फिर से इनकी दायरा वसी वैसे ही पूरी, क्योंकि सारे कबीले उनकी हुकूमत से ये हो चुके थे जान चुके थे कि जो है ये लोग तौहीद पर हैं और आदल पर हैं और इंसाफ अमन अमान है इनके मुल्क में। तो इस तरीके से फिर से सारे के सारे लोग मिल गए इनके साथ। फिर कुछ सालों तक वो चली तो फिर कुछ साल बाद फिर फ़ौज की चढ़ाई हुई तुर्की फ़ौज की मिस्र के ज़रिए जो आई, तो उसके बाद फिर उनकी हुकूमत छिन गई। दो बार ये हुकूमत टूट चुकी है। फिर तीसरी बार अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल रहमान आले सऊद जो थे, यानी इस वक्त जो किंग सलमान है इनके वालिद, उन्होंने तकरीबन समझ लीजिए 100 साल से ऊपर का अरसा हो गया, 125 साल करीब हो गए, ये 1318 हिजरी में दोबारा से इन्होंने कुवैत में, उस वक्त भाग के रहते थे पनाह लेकर के, वहाँ से आकर के इन्होंने रियाज पे कब्ज़ा किया और फिर उसके बाद 1318 میں جو انہوں نے قبضہ کیا اس کے بعد سے جو اب تیسری والی جو حکومت قائم ہوئی وہ اب تک برقرار ہے. تو یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ دراصل توحید کی دعوت کے نتیجے میں عطا کی تھی, اور حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ وہاں مسلمانوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, خود مختار قبیلے جن کا اپنا خود مختار نظام تھا, اسی لیے وہاں پر کوئی جو عثمانی یا ترکی حکومت تھی, نجد وجد کے علاقوں میں ترکی حکومت کا کوئی نظام نہیں تھا. کہنے کو یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا, پورا کا پورا سعودی عربیہ, پورا کا پورا جزیرہ عربیہ. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کا اگر حصہ ہے تو حکومت کا نمائندہ ہونا چاہیے وہاں, کوئی گورنر ہونا چاہیے تاکہ ان کی مطلب نیابت کر سکے اور حکومت کی بہت ساری پالیسیاں, ان کے عوامر, ان کے احکام نافذ کر سکے. ایسا کچھ نہیں تھا. نجد کا علاقہ پورا کا پورا مہجور پڑا ہوا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے برطانوی سامراج کی حکومت میں, برٹش امپائر کی جو ان کی اپنی جو کالونیلزم تھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس علاقے کو کبھی بھی اس پر قبضہ نہیں کیا. حالانکہ جنگ عظیم اول فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہوا اور ترکی ٹوٹ گیا بعد کے زمانوں میں, تو ترکی کے ٹوٹنے کے بعد ترکی کے جتنے بھی تحت جتنے عالم اسلام کے ممالک تھے وہ تین چار ملکوں نے بانٹ لیے, خاص کر فرانس نے اور برطانیہ نے بانٹے, پھر ادھر اٹلی نے اور دوسرے ملک پرتگالیوں نے, کچھ اس طرح کئی چار پانچ ملکوں نے بانٹ لیے. عراق لے لیا اور فلسطین لے لیا کس نے؟ برطانیہ نے, اور جارڈن بھی لے لیا برطانیہ نے, اور مصر اور یہ دوسرے علاقے لے لیے کیا نام ہے فرانس نے. جب ترکیہ ٹوٹ گیا, جب جنگ عظیم اول میں ہار گئے یہ لوگ, تو یہ سب بانٹ لیے انہوں نے. لیکن برطانیہ نے یہ کنارے کے ملک تو لیے, علاقے جو خلیج پر ہیں, جو مان لیجیے امارات ہے, عمان ہے, یا کویت ہے, یا قطر ہے, یہ چھوٹے کنارے والے جو کہ کیا نام بحر احمر, بحر عرب, خلیج عرب پر ہیں. تو خلیج عرب پر جو ممالک ہیں, کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ سمندری جہازوں کے جانے کے لیے ان کو اپنی چھاونیاں بنانی ہوتی ہیں تاکہ ڈاکوؤں سے بچا سکیں اپنے مطلب قافلوں کو اور اپنی کشتیوں کو, تو یہ چھاونیاں تو بنائی تھیں انہوں نے. لیکن اندر گھس کے نجد میں آ کر کبھی قبضہ نہیں کیا, کیونکہ نجد میں کچھ تھا ہی نہیں سوائے صحرا کے, اور چند چھوٹے چھوٹے قبیلے پہاڑوں کے درمیان اور صحرا میں بسے ہوئے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں, اونٹ چرانے والے, اونٹوں کا دودھ پینے والے, کھجوریں اگانے والے. ان بدویوں کے لیے کیا ان کو قبضہ کریں گے کیا؟ اسی لیے برطانیہ نے کبھی قبضہ نہیں کیا, جبکہ وہ چاروں طرف برطانیہ قابض تھا, یمن کے علاقوں پر, عدن پہ اور ان سے تمام بندرگاہوں پہ قابض تھا, سمجھے کہ نہیں, اور ادھر عراق میں, ادھر جارڈن میں. لیکن سعودی عرب میں گھس کر کے اندر آنے کی, یہاں خاص کر احسا, دمام اور ریاض اور حائل اور قصیم, یہ جو نجد کا علاقہ ہے, یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں, خالی بنجر زمین ہے. کئی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر تھوڑا سا کچھ چھوٹی موٹی کاشتکاری ہو جاتی ہے, ورنہ اس پر قبضہ کسی نے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کچھ لالچ کی چیز تھی ہی نہیں. سامراجیہ میں تو جو اصل سامراجیہ پھیلایا جا رہا تھا اس میں مقصد تو لالچ نہ تھا, جس ملک میں زمین زرخیز ہو, جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی بہت ساری ایسی خزانے ہوں, زرخیز ہو علاقہ, خزانے ہوں, معادن ہوں, بہت ساری چیزیں ہوں, یا وہ ملک پہلے سے مالدار ہو, پہلے سے اس کی تاریخ رہی ہو, تو انہی کو نہ قبضہ کرتے تھے وہ لوگ. ورنہ اس علاقے میں نہ تو کوئی مالداری تھی, نہ کوئی دولت تھی, نہ خزانے تھے, نہ زمین اچھی تھی, نہ نہریں تھیں, سوکھا ہوا بنجر اجڑا ہوا علاقہ تھا. اسی لیے سلطنت عثمانیہ جو ترکیوں کی حکومت تھی, اور ترکی جو تھے, آج بھی ترکی جو ہیں, وہ عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی اور فقہ کے اعتبار سے حنفی ہیں. حنفی یعنی ہمارے ہندوستان جیسا ماحول ہے, سمجھ لیجیے, حنفی اور ماتریدی عقیدے کے اعتبار سے. تو حنفی ماتریدی حکومت جو تھی, یہ ترکیوں کی حکومت گرچہ پورے عالم اسلام کے ان تمام علاقوں پہ تھی, لیکن عملی طور پہ نجد کے اس علاقے میں ترکی حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا, نہ ہی اس علاقے کی کبھی کوئی خیر خبر تھی, کیونکہ وہ ایک قبائل کے لیے, بدویوں کے لیے چھوڑا ہوا مہجور, بے پرواہی کے ساتھ چھوڑا ہوا علاقہ تھا. تو اب جب وہ بکھرے ہوئے قبائل تھے, انہی قبائل کی، وہ ہر قبیلہ اپنے آپ میں ایک ملک تھا، چاہے وہ دو چار کلومیٹر کے اندر ہی رہتا ہو. تو وہ قبیلوں کے درمیان جب آپس میں جنگیں ہوئیں اور آپس میں لڑائیاں ہوئیں، تو ان لڑائیوں اور ان کا نتیجہ اور وجہ بنی دعوت توحید. تو پھر اس کے نتیجے میں جب ایک مستقل سب اکٹھے ہو گئے اور پورا ایک اس کا ایک وزن بن گیا سیاسی طور پہ، پھر ان کی نگاہیں اٹھیں. اور یہی قبیلے جب مل کر کے ان کی فوج بنی اور ان کا ایک نظام بنا، اور ظاہر ہے توحید پر جو بندہ ہوگا اس کا مقابلہ مشرک نہیں کر سکتا، سمجھے کہ نہیں، موحد کا مقابلہ مشرک کبھی نہیں کر سکتا. اسی کے نتیجے میں انہوں نے پھر مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیا، تب ان کی آنکھیں کھلی. اب اس کے بعد یہ اعتراض کرتے ہیں بعد کے لوگ کہ جس طریقے سے اسلامی حکومت میں، اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہونا اور بغاوت کرنا یا نئی حکومت قائم کرنا جائز نہیں، یہ خروج ہے، یہ بغاوت ہے. تو گویا سلفی دعوت یا نجدی تحریک جو چلی، وہابی تحریک اور یا سعودی حکومت، یہ اپنے آپ میں ایک باغی حکومت ہے جو سلطنت عثمانیہ اور ترکی حکومت یا خلیفہ وقت جو پچھلے 500 سال سے خلیفہ خلافت کو قائم کیے ہوئے تھے، ان کی خلافت کے برخلاف، ان کی مخالفت میں کھڑی ہونے والی ایک باغی حکومت ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے اعتراض کہ نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ گرچہ نام کے بطور یہ علاقہ خلافت کے دائرے میں آتا تھا، لیکن عملی طور پہ خلافت کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا. یہ ایک مہجور علاقہ تھا، چھوٹا، ابینڈن جسے بولتے ہیں، بالکل چھوڑا ہوا، مہجور، پھلایا ہوا، اس کو کوئی نظر ڈالتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کرنا کیا تھا، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، اور ان کے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، اور وہ خود میں آپس میں اپنی اپنی سیاستیں چلتی تھیں ان کی، اور ان کا باہری دنیا سے کوئی تعلق تھا نہیں، تو باہر والوں کا ان سے نہیں تھا. تو ان کا آپس میں کھڑے ہو جانا، آپس میں اکٹھا ہو جانا، یہ کوئی بغاوت نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ چیز زیادہ لمبی ہو گئی. تو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو جب انہوں نے دعوت کا کام کیا تو اس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، کیونکہ ان کی دعوت ڈائریکٹ عملی دعوت تھی، اور اسلام بھی عملی ہی ہے. اسلام تھیوری سے پہلے عمل کی دعوت دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرا، پڑھنے کی دعوت دی نا، پڑھو. پڑھنا سکھایا نہیں پہلے، نہ پڑھو. تو آپ نے کیا کہا؟ ماں انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلات سکھائی، نماز، ہمیں وضو سکھایا، کوئی لیکچر نہیں دیا آپ نے، بلکہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے نماز پڑھنا سکھا دی، اور پریکٹیکل طریقے سے آپ کو بتایا. آپ نے بھی پڑھ کے دکھائی کہ دیکھو ایسے نماز پڑھی جائے گی. ٹائم بتانا مقصد تھا. تو ایک دن آئے بالکل اول وقت میں، اس وقت نماز پڑھائی، ظہر کی، عصر کی، اور ساری نمازیں بتائیں. دوسرے دن اسی نماز کے آخر وقت میں آئے، بالکل لاسٹ وقت میں، اور لاسٹ میں پڑھا. پھر فرمایا کہ اصل وقت کل والے سے لے کے اب تک کا جو وقت درمیان کا وقت، یہی وقت ظہر کا ہے، اور عصر کے درمیان یہاں سے یہاں تک عصر کا ہے، ایسے کر کے بتایا. ایک پہلے پریکٹیکل کیا، بعد میں جو ہے سمجھایا کہ یہ تو اس تو لہٰذا جو دعوت یا جو تحریک، جو موومنٹ انسان کی پریکٹیکل لائف سے متعلق ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، وہ زیادہ کہرام مچاتا ہے، اور وہ زیادہ قبول مقبول بھی ہوتا، پھیلتا بھی زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دعوت ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ عملی زندگی سے ہے. جو عبادتیں لوگ کرتے ہیں روزمرہ، انہی عبادتوں پہ ٹچ کیا کہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے. تو اس لیے اور وہ تحریکیں یا وہ موومنٹ جن کا تعلق بڑا ہی انٹلیکچوئل اور بڑا ہی فلاسفیکل ہوتا ہے، فلاسفی جیسے جماعت اسلامی کی، ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا ان کو، ان کی تھیوریوں کو ہر کوئی نہیں. اسی لیے ان کو سمجھنے والے بڑے ہی پڑھے لکھے، بہت اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے، بہت اونچے اونچے معیار کا طبقہ ہوتا ہے، समझे कि नहीं, लेकिन इस्लाम की जो सादगी है वो हर इंसान के लिए है, हर, चाहे वो आला मेयार का पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान हो या जिसे बोलते हैं कि सड़क पर चलने वाला आम इंसान हो, हर किसी के लिए है ये, क्योंकि इस्लाम फितरत का मज़हब है ना, तो फितरत के करीब जो चीज़ होगी वही क्या नाम है ज़्यादा कबूल भी होगी। अब इन्होंने जो किताबें लिखी वो ये ऐसे ही हैं सब, अल उसूल सलासा, तीन उसूल, उसमें क्या है, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, मन नबीयों का या मा दीनों का, वो जो कब्र में जो तीन सवाल होना है उन्हीं सवालों को उन्होंने तीन उसूल बना दिया कि इन तीन सवालों को उसूल की हैसियत से सीखो। ऐसे ही ये किताबें अल-क़वाइदुल अरबा, चार कायदे, एक मुसलमान को चार कायदे सीखना चाहिए, क्योंकि ये कायदे दरअसल यही जो ये जो कायदे हैं वो दीन ही है, दीन इस्लाम इन्हीं चार कवायद की का जो माना है वो दीन इस्लाम ही है। दुनिया में उस ज़माने में भी और आज भी मुसलमान अपने आप को मुसलमान समझता है, लेकिन उसको मुसलमान समझने के वक्त ये याद रखना चाहिए कि अपने आप को मुसलमान समझते वक्त ये बातें जहन में रहनी चाहिए, ताकि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान तमीज़ हो सके, शिर्क और तौहीद के दरमियान इम्तियाज़ हो सके। वरना अगर यूं ही जो इंसान जैसे भी रहे और अपने आप को मुसलमान कहे और कोई तमीज़ ना हो, ये तमीज़ हुए बग़ैर फिर कोई दीन का तसव्वुर नहीं है। लिहाजा इस किताब में इन्होंने चार कायदे पेश किए हैं जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। अब हम आते हैं असल किताब पर। फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्अलुल्लाहल करीम रब्बल अर्शिल अज़ीम। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सवाल करता हूँ, दुआ करता हूँ, मांगता हूँ अल्लाह करीम से, जो बड़ा ही करम वाला है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो बड़ा ही करम वाला है, मेहरबान है, एहसान करने वाला है, रब्बल अर्शिल अज़ीम, जो अर्श अज़ीम का रब है, मैं दुआ करता हूँ उस अल्लाह से जो करीम है और अर्श अज़ीम का रब है। क्या दुआ करता हूँ, अय्यतवल्ला का, ऐ तालब इल्म, जो इंसान इसको पढ़ रहा है उससे कह रहे हैं कि ऐ तालब इल्म, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारा वाली हो, तुम्हारा वली बने, तुम्हारा वली बन जाए, तुम्हें अपना ले, तुम्हें अपना वली बना ले और वो खुद तुम्हारा वली बन जाए, तुम्हें अपना ले। तवल्ला है, तवल्ला का मतलब किसी से दोस्ती करना, किसी को अपना लेना, मोहब्बत करना, वली बना लेना उसको, वली माने दोस्त होता है और विलायत मोहब्बत को कहते हैं, तो वली का मतलब ऐसा दोस्त जिससे हम मोहब्बत करते हैं। तो गोया मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें अपना वली बनाए और ख़ुद तुम्हारा वली बने, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया और आखिरत में, दुनिया में भी तुम्हारा वली बने और तुम्हें तुमसे मोहब्बत करे अल्लाह ताला, और आखिरत में भी। वअन यजअलका मुबारकन अयनमा कुंत, और अल्लाह ताला तुम्हें मुबारक बनाए जहाँ भी तुम रहो। अब ये दुआ कितनी अजीम शान है, तालब इल्म को जो पढ़ रहा है और सुन रहा है, जो समझ रहा है, इस किताब को पढ़ रहा है, उस किताब के पढ़ने वाले के लिए। इसमें आप देखिए कि शेख रहमतुल्लाह ने किस अंदाज में दुआ की, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, काफ़ी था इतना कह देते, लेकिन साथ में कहा अल करीम, जो करीम है अल्लाह ताला, अस्अलुल्लाह अल करीम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जो करीम है। तो करीम जो लफ्ज़ आया, ये करीम अल्लाह का नाम है और इसमें सिफत करम अल्लाह ताला की इस नाम के अंदर पाई जाती है। करम करना, किसी के पर एहसान करना, मेहरबानी करना, है किसी की इज्जत करना, किसी को नवाजना, ये करम है। किसी को नवाज देना, अता कर देना, ये करम है अल्लाह ताला का, एहसान है अल्लाह का और उसके उसकी उसकी मेहरबानी है ये। तो गोया सवाल कर रहा हूँ किससे, जो अता करने वाला है, जो मेहरबानी करने वाला है, उससे सवाल कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, وہ مہربانی کرنے والا تو ہے لیکن ساتھ میں وہ رب ہے, اور رب کس کا؟ العرش العظیم کا, رب عرش عظیم. عرش عظیم جو عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے بھی رب عرش عظیم کہا ہے قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی مخلوق بنا کر جس کو اپنے استواء کے لیے چنا, اس چیز کو اپنے لیے بطور تعریف کے پیش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے. میں اس رب عرش عظیم اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہیں اپنا لے اور تم سے محبت کرے. اب دیکھیں یہاں پر اس دعا کے اندر ہمیں ایک سبق دیا مصنف نے. سبق کیا دیا؟ یہی ہے وہ وسیلہ, یہ وہ وسیلہ ہے جو اسلام میں اصل مقصود ہے. کیا؟ کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعے وسیلہ پکڑیں. اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگتے وقت یہ نہ کہیں کہ اللہ تو اپنے فلاں ولی کے صدقے میں یا نبی کے صدقے میں یا فلاں شخصیت کے صدقے میں یا اس کے مقام کی بنیاد پر مجھے تو دے دے, میں اس کا واسطہ پکڑتا ہوں. یہ نہیں, کسی ایسی چیز کا حوالہ دیجئے نا جو اللہ کو پسند ہو اور جو کام بھی کرے. اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اس کے نام, اس کی صفات, اس کی خوبیاں, اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جس کا آپ وسیلہ دے سکیں, حوالہ دے سکیں. ہم اللہ سے سیدھے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں یہ نواز دے, لیکن ہم ساتھ میں کہہ کہ اللہ تو کریم ہے. تو گویا یہ لفظ کریم کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کے کرم اترنے لگے, اللہ کا بحر کرم جوش میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کے بحر کرم کو جوش میں لانے کے لیے لفظ کریم کہہ دینا کافی ہے. گویا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں اور اس رب سے جو کریم ہے, یعنی میں اس کی صفت کرم اور اس کے اسم کریم کا واسطہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تیرے اس نام کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو اس کو. تو یہی ہے اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے پکارنا, اور ان ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اور ان صفات کا حوالہ دے کر کے اس کو گویا اپنے مقصد کے لیے جو دعا ہم کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس سے وہ چیز لینا اور اس کو منانا, اس کے ناموں کو ذکر کر کے اس کی صفات, یہ اللہ کو پسند ہے. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے جہاں بھی تم رہو, تمہیں بابرکت بنائے. ایک انسان کو, ایک مسلمان کو, اور عام طور پر اور خاص طور پر ایک طالب علم کو جو علم سیکھتا ہے اس کو مبارک ہونا چاہیے. اس کا مبارک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جہاں بھی رہے لوگوں کو برکت, اس کے ذریعے لوگوں کو برکت پہنچے, فائدہ پہنچائے. آپ یا ہم جب کہیں بھی رہیں گے اور ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل, ہماری شخصیت جب اسلام کے مطابق اور توحید و سنت پر ہوگی تو بذات خود ہم چلتے پھرتے دعوت ہیں, چلتے پھرتے ایک تحریک ہیں. لوگوں کو آپ کی نماز دیکھ کے پتہ چلے گا کہ سنت کیا ہے, آپ کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے, آپ کے عمل سے پتہ چلے گا کہ صحیح دین کیا ہے. تو یہی برکت ہے, کم سے کم کی برکت یہی ہے. پھر اگر آپ اس علم کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے آگے دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہی برکت ہے. گویا اس میں جو چار قاعدے آنے والے ہیں ان قاعدوں کا تعلق دعوت سے ہی ہے, دعوت میں کام کرنے والے انسان سے ہی ہے. تو جو طالب علم سیکھ رہا ہے وہ آگے دعوت کا کام کرے گا اور یہی اس کی برکت ہے. تو پہلے دعا دے دی کہ اللہ تمہیں بابرکت بنائے. وہ یہ جعلہ کا, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنائے, ممن, ان لوگوں میں تمہیں بنائے, اذا اعطی شکر, جب ان لوگوں کو, وہ ایسے لوگ جنہیں کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کریں, کوئی نعمت عطا ہو اللہ کی طرف سے تو اس پر شکر ادا کریں. وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر, اور جب انہیں یا اسے آزمائش میں گرفتار ہونا پڑے، آزمائش میں پڑ جائے، تنگی بدحالی پریشانی آ جائے تو صبر کرے. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ، اور جب اگر وہ گناہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی میں سے بنائے، ایسے ہی مومن بنائے جو مومن نعمت ملنے پہ شکر ادا کرتا ہے اور تنگی اور پریشانی اور مصیبت اور آزمائش ملنے پر صبر کرتا ہے اور گناہ سرزد ہو جانے پر استغفار کرتا ہے، فوراً اللہ سے معافی طلب کرتا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بندہ اگر کوئی نعمت ملے تو اس نعمت پہ شکر ادا کرے اللہ کا، اور اگر کوئی پریشانی ہو، نعمت چھن جائے یا کوئی تنگی پریشانی بدحالی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرے، اور اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کر کے استغفار کرے، توبہ کرے. یہ تین چیزیں جو ہیں، فرمایا فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاث عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ تین چیزیں، تین خصلتیں جو ہیں، یہ سعادت مندی کا کی پہچان ہے، سعادت مندی کی علامت ہے. سعادت مند بندہ وہ ہے جو نعمت پہ شکر ادا کرے، پریشانی پہ صبر کرے اور گناہ ہو جانے پہ استغفار اور توبہ کرے، یہی سعادت مندی ہے. اور جو ایسا نہ کرے، سمجھ لیجیے سعادت سے نکل کے بدبختی کی طرف چلا گیا، بد نصیب ہے وہ انسان. سعادت کا مطلب خوش نصیبی، سعادت کا مطلب ہیپینیس، دنیا کے اندر خوشی، دنیا کی جو خوشی ہے نا، اور آخرت کی خوشی، دنیا میں خوش مطمئن ہونے کا اور آخرت میں مطمئن ہونے کا جو معیار ہے، اسی کو سعادت کہتے ہیں، اسی کا نام ہیپینیس ہے، اسی کا نام سعادت اور خوشی ہے اور نیک بختی ہے. بخت کہتے ہیں ہماری قسمت کو، نیک بختی، اچھی قسمت. خوش قسمت انسان وہ ہے جو نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اور تنگی اور پریشانی ملے تو اس پہ صبر کرے، اور گناہ ہو جائے تو اس پہ استغفار کرے اور توبہ کرے. پھر کہتے ہیں کہ اعلم، اب یہ دعا دینے کے بعد کہتے ہیں جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، پھر ایک دعا دے دی. یہ اہل عرب کا طریقہ ہے، جو لوگ عرب سعودی میں یا کبھی آنا جانا ہو یا جن کا ہو چکا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ عربوں میں یہ زبان کا طریقہ ہے کہ وہ ان کے یہاں دعائیہ الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ دعا دینا، یہ ایک اسلامی طریقہ بھی اور عربوں کی اپنی ایک خاص وہ ہے. کہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اپنی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے. جان لو، کیا جان لو؟ ان الحنیفیت یعنی ملت ابراہیم. حنیفیت، دین حنیف جسے کہتے ہیں، دین حنیف، دین حنیف یعنی ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی. ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی تعریف کی ہے ملت ابیکم ابراہیم، اور جس دین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی حنیفیت کو لے کے آئے دین ابراہیم کو، جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے. تو کہتے وہ دین کیا ہے؟ وہ ہے کہ ان تعبد اللہ وحدہ. وہ دین ابراہیمی یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی، خالص تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اور دین کو اس کے لیے خالص کرو. یہی حنیفیت ہے. دین حنیف کیا ہے؟ کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھو، کسی کے اس میں شریک نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی تنہا اس کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اس میں خالص، دین اسی کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہی دین ابراہیمی ہے. کہتے کہ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِعَ النَّاسِ، اسی چیز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اخلاص کے ساتھ کی جائے، شرک نہ ہو اس کے اندر. اللہ کی عبادت تنہا، غیر اللہ کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. تو تمام لوگوں کو اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی کے لیے پیدا بھی کیا ہے. یہ مقصد حیات بھی، مقصد پیدائش بھی یہی ہے، کہ اللہ کی عبادت ہو اکیلے تنہا کی اور غیر اللہ سے کٹ کر کے خالص تنہا اللہ کے ساتھ اسی کے ساتھ جوڑا رہے بندہ, اسی کے لیے ساری عبادتیں خاص کیے رہے. کما قال تعالی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے پیدا نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو جب پیدا اللہ نے اسی لیے کیا ہے تو اسی چیز کا حکم بھی دیا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا, اسی کے لیے پیدا کیا. پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفْتَ, جب تم نے یہ بات جان لی, جب تم نے یہ بات جان لی کیا, کہ اَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, یہ بات جان لی قرآن کی آیت سے بھی بتا دیا. فَعْلَمْ, تو اب ایک بات اور ہے جو اسے جاننا ضروری ہے, تو جان لو کہ ان العبادت لا تسمى عبادتا الا مع التوحید, کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلائے گی جب تک بندے کے پاس توحید نہ ہو. بندہ نماز پڑھتا رہے لیکن موحد نہیں ہے, توحید نہیں اس کے پاس. توحید کا مطلب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا. توحید اگر نہیں ہے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہے. عبادت مقصد تو ہے پیدائش کا, اللہ نے پیدا اس لیے کہ عبادت کرو, مگر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کھڑی ہوگی توحید پر, بغیر توحید کی عبادت عبادت کہلائے گی نہیں. کوئی بندہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو, کتنی ہی تبلیغ کرتا ہو, کتنے ہی لوگوں کو مسجدیں بلاتا ہو اور خود نوافل پڑھتا ہو, لیکن اس کے یہاں اگر توحید نہیں ہے تو اس کی عبادت عبادت نہیں ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں, کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ, جیسا کہ صلاۃ نماز اس وقت تک نماز نہیں کہلائے گی جب تک کہ طہارت نہ ہو آپ کے پاس. آپ نے وضو نہیں کیا, آپ کے پاس طہارت نہیں ہے, آپ ناپاک ہیں. چاہے بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو, بڑی ناپاکی وہ جس سے غسل فرض ہوتا ہے اور چھوٹی ناپاکی وہ جس سے وضو فرض ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو چاہے آپ بڑی والی ناپاکی میں مبتلا ہوں یا آپ چھوٹی والی ناپاکی میں حدث اصغر میں مبتلا ہوں جس سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے, بس نہانا ضروری نہیں ہوتا, کوئی بھی پاکی مطلوب ہو, بغیر پاکی کے کہ اگر آپ نماز پڑھو تو کیا نماز ہوگی؟ بتائیے, کیا اس کو کہیں گے کہ یہ نماز ہے؟ تو اس صلات کو صلات اس وقت تک کہا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ طہارت نہ ہو. بندہ ناپاک ہے, بغیر وضو کے نماز پڑھ لی, وہ کچھ نہیں کیا اس نے, چاہے کتنی ہی رات بھر پڑھتا رہا یا دن بھر پڑھتا رہا, صلات نہیں ہے وہ. کیونکہ جو بنیاد ہے اس صلات کی طہارت, وہ ہے ہی نہیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ, جس طریقے سے صلات اس وقت تک صلات نہیں کہلائے گی, نماز اس وقت تک نماز نہیں کہلائے گی جب تک کہ طہارت نہ ہو, پاکی اور وضو, یا جو وضو یا غسل جو دونوں میں سے کوئی بھی طہارت نہ ہو, تو اسی طریقے سے عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں توحید نہ ہو. پھر کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ, اگر عبادت میں شرک داخل ہو گیا تو خراب ہو جائے گی عبادت. اگرچہ آپ نے عبادت کی اور توحید نہیں ہے, شرک داخل ہو گیا اس میں تو عبادت خراب ہو جائے گی. ویسے ہی کل حدثی اذا دخل فی الطہارہ, جیسے کہ آپ طہارت پر تھے اور آپ کو حدث لاحق ہو گیا. حدث لاحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وضو باوضو تھے, آپ نے حدث کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, آپ نے استنجا کر لیا, قضاء حاجت کر لی, ری یا ہوا خارج ہو گئی, تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, آپ کی طہارت ختم ہو جاتی ہے, آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جس طریقے سے حدث لاحق ہونے سے یا وضو توڑنے والی چیز ہو یا بڑی پاکی جو ٹوٹتی ہے انسان کی, وہ پاکی ٹوٹنے کا جو حدث اکبر ہے اس کے ذریعے آپ کی طہارت ختم ہو جاتی ہے, ویسے ہی آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی اگر عبادت میں شرک داخل ہو گیا. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا, آپ کہتے ہیں جب تم نے یہ جان لیا کہ شرک اگر عبادت میں خلط ملط ہو جائے, مل جائے آ کر کے عبادت سے, تو عبادت کو ختم کر دیتا ہے, فاسد کر دیتا ہے, بے معنی کر دیتا ہے, وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ, اور عمل کو سب برباد کر دیتا ہے. یہ بات ہے شرک اکبر کی. شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے شرک اکبر, ایک ہوتا ہے شرک اصغر. شرک اکبر وہ ہے جو اگر انسان کر بیٹھے تو وہ شرک انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے, اور جس عبادت میں کرے گا نہ صرف وہ عبادت برباد ہوگی بلکہ اس وقت جتنے عمل کیے تھے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو کبھی بھی معافی نہیں ہے اس کی, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جنت اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر, شرک اکبر پھر مثال کیا ہوئی, جیسے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا, غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا, یہ شرک اکبر ہے. وہ عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے, اللہ کا حق کسی غیر کو دے دینا, یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے. شرک اصغر ہے, اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, ان میں ایک شکل ہے ریا و نمود, دکھاوا کرنا. ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے مسجد میں, اور نماز کے دوران آیا تو اسی لیے تھا کہ میں اللہ کے لیے دو رکعت نفل پڑھوں گا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے کان میں آواز آتی ہے پیچھے سے یا دائیں بائیں سے کہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, تو جب اس کے بارے میں تھوڑا تعریفی الفاظ جب سن لیتا ہے وہ, تو اس کے دل میں آتا ہے کہ چلو تھوڑا سا لمبے لمبے قیام کر لوں, لمبے رکوع, لمبے سجدے, تاکہ لوگ اور تعریف کریں, لوگوں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی بہت جلدی جلدی پڑھتا ہے, کیونکہ ہر کوئی یہ کہے کہ بہت بڑھیا نماز پڑھتا ہے. یہ جو تعریف کا جذبہ جو آ گیا نا, یہ ابتدا میں تو نماز اللہ کے لیے تھی, لیکن اب اس جذبے سے کیا ہوا, بندوں کے لیے بھی ہو گئی, غیر اللہ کی شرکت ہو گئی, کیونکہ اب آپ کی صلاۃ اللہ کے لیے نہیں رہی بلکہ اب آپ لوگوں کی تعریف سننا چاہتے ہیں, تو دکھاوا آپ کے عبادت میں جب آ گیا تو یہ دکھاوا, اب ظاہر ہے کہ اصلاً تو یہ عبادت آپ نے اللہ ہی کے لیے کی ہے, اور عبادت ان کو آپ پیش بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو عبادت دکھا رہے ہیں صرف, تو چونکہ غیر اللہ کا مقصود اور ان کی تعریف بھی نظر میں اور دل میں آ گئی, اس اعتبار سے وہ شرک ہو گیا, غیر اللہ شریک ہو گیا اس میں, لیکن چونکہ یہ عبادت ان کے لیے نہیں کی جا رہی ہے, ان کو پیش نہیں کی جا رہی ہے یا ان کے سامنے نہیں کی جا رہی ہے, ان کی اور جو عبادت کے مقاصد ہیں نیت اس اعتبار سے, تو اس لیے وہ شرک اکبر نہیں ہے, اصغر ہے. تو جب یہ شرک اصغر کسی عبادت میں آ جاتا ہے, چاہے وہ دکھاوا ہو یا اور بھی شکلیں ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ شرک اصغر سے وہی عمل برباد ہوتا ہے, وہ صلاۃ برباد ہو گئی. شرک اصغر سے اس کا نقصان یہ ہے کہ جس عمل میں داخل ہوگا وہی عمل خراب ہوگا. شرک اصغر جس عمل میں داخل ہوگا, مان لیجیے آپ نے فرض نماز تو ٹھیک پڑھ لی لیکن سنتیں آپ نے خراب کر لی, اس میں آپ نے دکھاوا کر دیا, تو فرض تو آپ کی ٹھیک ہے, اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن سنت میں اگر آپ نے دکھاوا کر دیا تو سنت آپ کی خراب ہو جائے گی. اور شرک اصغر میں یہ ہے کہ اس سے پھر اسلام سے بندہ باہر نہیں نکلتا, کیونکہ یہ بڑا شرک نہیں ہے, اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ شرک اصغر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اگر مرضی اس کی اللہ کی, اس کے دوسرے اعمال سے اگر خوش ہے اللہ تعالیٰ, تو کسی ایک آدھ عمل میں اگر شرک اصغر اور ریا وغیرہ پایا گیا ہے, دکھاوا پایا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور اس لفظ میں شرک اکبر اور اصغر دونوں ہیں, چاہے اکبر ہو یا اصغر تو اسے معاف نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی نے شرک اصغر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا, بغیر توبہ کی مر گیا کو, اور اس کو سزا ملنی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا شرک اکبر کی طرح, لیکن شرک اصغر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. یہ بعض علماء کا استدلال ہے اور اس سے فہم ہے اس قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں, اور یہ بہرحال اس کو اعتبار کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ وہ اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے, جسے چاہے بخش دے. ہو سکتا ہے जिस बंदे के पास कोई रिया और नमूद और दिखावा हो किसी एक दो अमल में, क्योंकि इंसान की नफ्स तबीयत कमज़ोर है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकिया और दूसरे अमाल में वो बहुत बड़ा मुखलिस है और बहुत अच्छे अंदाज में उसने अमल किए हैं, तो मुमकिन अल्लाह ताला किसी दूसरे अमल से खुश होकर के इसको माफ़ कर दे और उसकी रहमत बड़ी वसी है। तो इस दोनों तरह के बहरहाल अकवाल हैं इस शिर्क के असर के बारे में। तो कहते हैं कि जब शिर्क किसी अमल में दाखिल हो जाए तो उसको इबादत में उसको फासिद कर देगा, ख़राब कर देगा और अमल को तबाह बर्बाद कर, ये बात चल रही शिर्क अकबर की, ठीक है, तो ये ख़त्म कर देगा वह सारा साहिबहू मिनल खालिदीन फिन्नार, और साहिब शिर्क अकबर करने वाला शख्स क्या होगा, हो जाएगा मिनल खालिदीन फिन्नार, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला, क्योंकि शिर्क अकबर कर लिया अगर तो अब जहन्नम में हमेशा हमेशा रहने वाला बन जाएगा अगर वो बगैर तौबा के मर गया। तो जब तुमने ये बात जान ली तो समझ लो, आराफ्ता तो जान लो कि अन्न अहम मा अलैक मारिफतु ज़ालिक, कि तुम्हें अब जो सबसे अहम चीज़ जाननी चाहिए वो क्या है कि लअल्लाह अन युखल्लिसका मिन हाज़िहि शबका, इस चीज़ को जो तुम जान रहे हो ये सब ये समझ लो कि ये बहुत अहम चीज़ है जिसे तो जो तुम्हें जाननी चाहिए थी, ये बहुत अहम मालूमात है जो तुमने ले ली। जब ये जान लिया कि शिर्क अगर इबादत में दाखिल हो जाए तो इबादत ही नहीं बल्कि सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा और बंदा जहन्नम का मुस्तहिक होगा हमेशा हमेशा के लिए, जब ये जान लिया तो जान लो कि तुमने बहुत ही अहम चीज़ जान ली, बहुत बड़ी चीज़ जान ली। लअल्लाह अन युखल्लिसका मिन हाज़िहि शबका, उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस जाल से बचा ले। शबका कहते जाल को, शिर्क जाल है, इबलीस का जाल है जिसमें वो बंदों को फंसाता है। वही शिर्क बिल्लाह, ये शिर्क बिल्लाह जो है अल्लाह के साथ शिर्क करना ही एक बहुत बड़ा जाल है। तो जब तुम ये जान लोगे तो शायद उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस जाल में फंसने से बचा ले। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिर्क का नुकसान क्या है और शिर्क की वजह से बंदे पर क्या मुसीबत आती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब जान लोगे तो शायद उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस जाल में फंसने से बचा ले। ये शिर्क बिल्लाह वाली चीज़ ही जो शिर्क अकबर ही या शिर्क बिल्लाह ही सबसे बड़ा जाल है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा अगर उसके साथ शिर्क किया गया और शिर्क के बगैर बंदा तौबा के बगैर बंदा मर गया तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। व यग़फिरु मा दून ज़ालिका, और इससे छोटे गुनाहों को, शिर्क से छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लिमन यशा जिसको चाहेगा। व ज़ालिका बिमारिफत अरब कवाद ज़करहल्लाहु ताला फ़ी किताबिही, और ये जो मालूमात तुम्हें मिल रही है और जिसको तुम समझ पा रहे हो कि शिर्क जो है इंसान के अमल को बर्बाद कर देता है, ये जानने के बाद जो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें इस जाल से बचा ले, ये जाल से बचना भी चार कवायद जान करके ही मुकम्मल तौर पे तुम्हें ये मारिफत हासिल होगी शिर्क के मुतालिक, शिर्क की कबाहत और उसकी ख़तरनाकी को जानकर और उससे बचने का जो रास्ता है वो चार कवायद हैं, चार उसूल हैं, चार कायदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में जिक्र किया, किताब में जिक्र किया है कुरान में, और हम जहाँ इनको यहाँ पेश करने वाले हैं। तो इनको जान लो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें शिर्क की जाल से बचा लेगा। तो ये एक तरह से मुसन्निफ़ का इब्तदाई कलाम था अपने चार कायदे पेश करने से पहले, और वक्त तो काफ़ी हो गया है तो हमारा ख्याल है कि यहीं पर रुक जाते हैं और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते से नया कायदा शुरू करेंगे। इसी पर इक्तफा करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को तौहीद पर कायम रखे और शिर्क से बचाए, हम तमाम को दीन का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम तमाम को तौहीद की बुनियाद पर और सुन्नत की बुनियाद पर बाबरकत बनाए और हमारे ज़रिए अपने बंदों को और इस उम्मत में जो लोग भटके हुए हैं उन तक तौहीद का पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।